بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 25 اپریل 2008، مسجد دار السلام باغ جنا لاہور میں ناظم دعوت محترم جناب رحمت اللہ بکر صاحب نے خطاب جمعہ میں رسولوں کو بھیجنے کا اصل مقصد اور امت مسلمہ کو شہادت کن کن چیزوں میں دینا ہوگی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. وقال جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ارحمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. حضرات، پچھلے کچھ جمعوں سے یہاں یہ موضوع زیر بحث ہے کہ امت مسلمہ کے فرد ہونے کے ناطے سے ہر شخص کی کیا ذمہ داری ہے، اور پھر امت مسلمہ کی آخری امت ہونے کے ناطے سے اجتماعی ذمہ داری کیا ہے. اسی کے سلسلے میں پہلے سب سے زیادہ آپ کو معلوم ہے جو چیز سامنے آئی، ہر فرد کے لیے لازم ہے وہ تقویٰ پر رہ کر زندگی گزارے، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ماننے والوں، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے فرما بنو. پھر امت مسلمان جو کہ آخری امت ہے، جسے اللہ تعالی نے آپ کو معلوم ہے کہ قیامت تک جاری رکھنا، کیونکہ انہی کی ذمہ داری ہے بس دین کو پر عمل پیرا ہونا بھی، اسے قائم رکھنا بھی، اور پوری انسانیت تک پہنچانا، کیونکہ یہی حامد کتاب ہیں، یہی اس وراثت جو اللہ تعالی کے نبی وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں، اس کے وارث یہ ہیں. اور وراثت جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ پوری طرح اسی طرح جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی، آج ہمارے پاس موجود ہے. جس کے بارے میں ایک دفعہ واقعہ آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار گئے تو دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے وہاں پر باتیں کر رہے ہیں، کوئی کام نہیں، تو انہیں احساس دلانے کے لیے انہوں نے فرمایا میں تمہیں یہاں دیکھ رہا ہوں، اور ادھر مسجد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بانٹی جا رہی ہے. لوگ فوراً پلٹے اور مسجد آئے، لیکن وہاں سے جلدی ہی واپس چلے گئے اور جا کر کہنے لگے ابو ہریرہ تم کہہ رہے تھے مسجد کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات بانٹی جا رہی ہے تو ہم نے تو وہاں کوئی چیز اسے تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھی, وہاں تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے اللہ کی کتاب پڑھا رہے ہیں. اس پر انہوں نے فرمایا ذالکم میراث نبیکم, یہی تو تمہارے نبی کی میراث ہے جو وراثت چھوڑ کر گئے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسل کو ماضی وراثت چھوڑ کر نہیں جاتے, اس کے بارے میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, ہم جو نبیوں کے گروہ ہوتے ہیں نہ وراثت پاتے ہیں نہ وراثت چھوڑ کر جاتے ہیں, جو بھی ہم مادی چیزیں چھوڑ دیں وہ صدقہ ہوتا ہے, ان کی وراثت وہ ہدایت ہوتی ہے, وہ کتاب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے امتوں کو عطا فرماتا ہے. یہ وہ وراثت جو ہمارے پاس ہے جس کے ہم امین ہیں, اس کی نسبت سے ہم پر کیا حق عائد ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک اور چیز بھی دے کر بھیجتا رہا ہے, اس کا حق کیسے ادا ہونا ہے, یہ ہے جو آج ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دے کر کیا بھیجتا رہا ہے, اور جو وہ دیکھ کر بھیجتا رہا ہے ان پر نازل کرتا رہا ہے اس کا حق انہوں نے کیسے ادا کیا. تو میں نے بھی آپ کو سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 سنائی ہے, اس میں تمام رسولوں کے بارے میں یہ فرمایا گیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو بینات دے کر, وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, اور ہم ہر رسول پر نازل کرتے رہے ہیں کتاب اور میزان, یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر رسول کو دیکھ کر دیکھتا ہے. تو انہی دونوں کی شہادت, انہی دونوں کو پہنچانا, ان کا حق ادا کرنا, یہ ہے جو امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے, اور یہ ہے جو ہر رسول کرتا رہا ہے. باتیں یہی الفاظ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مکی قرآن میں آئے, آچہ سورہ شورہ میں فرمایا گیا اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان, اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور ساتھ میزان نازل کیا, اور یہی دونوں الفاظ ہیں جو تمام رسولوں کے بارے میں فرمائے جا رہے ہیں کہ وانزلنا معہ الکتاب والمیزان, ہم ہر رسول کو دے کر بھیجتے رہے ہیں کتاب اور میزان. اب ان دونوں کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ان دونوں کا حق کیسے ادا کرتے رہے اور ان کا تقاضا کیا ہے. کتاب آپ کو معلوم ہے پیغام لے کر آتی ہے, جو بھی اللہ تعالیٰ کے رسول جن کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے انہیں پیغام دیتا ہے, کہ وہ پیغام جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچا دو جن کی طرف تمہیں رسول بنا کر بھیجا جائے. وہ پیغام کیا ہوتا ہے, وہ اصل میں دعوت ایمان ہوتی ہے, کچھ حقائق کو تسلیم کرو کہ اس کائنات خود بخود پیدا نہیں ہوئی, اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے, یہ خود بخود نہیں جا گئی, اس کا کوئی چلانے والا ہے جو اس وقت بھی اس کا بادشاہ ہے, اس وقت بھی اسی کے پاس اختیار ہے. پھر مانو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی, یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے, اس کائنات پر غور و فکر کرو, تمہیں یہاں کوئی دراڑ نظر نہیں آئے گی, کوئی اس کے اندر کوتاہی نظر نہیں آئے گی, اس کے اندر کوئی تمہیں جو ہے ایسی چیز نقص نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ یہ اللہ نے بالحق پیدا کی ہے, اسے باطل پیدا نہیں کیا, بیکار پیدا نہیں کیا, بلکہ بامقصد پیدا کیا. تو جب اس کائنات کی ہر چیز بامقصد پیدا کیا ہے تو تم بھی سوچو کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا. کیوں؟ یہ ساری چیزیں تو تمہارے لیے پیدا کی, اس زندگی کو گزارنے کے لیے یہ سامان سارا تمہارے لیے پیدا کیا ہے, تو تم بھی سوچو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے پیدا, کس غرض کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہے وہ پیغام جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے, سوچو اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی. پھر پیغام لے کر آتے ہیں کہ دیکھو یہی زندگی نہیں ہے, یہ تو زندگی کا ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جو اس کے نتیجے میں ملتی ہے. جو کچھ بھی تم نے یہاں کمایا ہوگا اسی کے مطابق آخرت میں تمہیں جزا اور سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے یہاں جتنی بھی تمہیں مہلت عمر دی ہے, جو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے استعداد دی ہے, جو صلاحیتیں دی ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں وسائل مہیا کیے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کے لیے جو بندوبست کیا ہے, یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو اس پر ڈال ہے کہ تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ وقت کیسے گزارا ہے, ان وسائل سے کیسے استفادہ کیا ہے, ان سے کیسے تم نے فائدہ اٹھایا. اور جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھیجی تھی تمہاری رہنمائی کے لیے, اسے تم نے سامنے رکھ کر, اس کے علم کو سامنے رکھ کر تم نے اپنی زندگی گزاری, اپنی مرضی. یہ ہے وہ ہدایت میں ان چیزوں کو واضح کر دی. اس لیے اس کا حق یہ ہے کہ پہنچا دیا جائے جن کی طرف اللہ نے وہ نازل کی ہوتی ہے, ان تک پہنچانا اس کی ذمہ داری, جسے ہم تبلیغ کہتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو معلوم ہے فرما دیا گیا تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک, جو بھی آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے سب کو پہنچا دو. پھر لمتا فل اگر اس میں سے کوئی چیز پہنچانے میں رہ گئی, وما بلغت رسالتہ, تو پھر تو رسالت کا حق ادا کر. تو یہ پہلا ہے وہ کام جو اللہ کے رسول کرتے ہیں کہ اس کتاب کو, اس پیغام کو پہنچاتے ہیں ان لوگوں کا جن کی طرف اللہ نے رسول بنا. دوسرا معاملہ اس قرآن مجید کا کیا ہے, اس ہدایت کا, اس کتاب کا جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے رسول کو, کہ پھر ان میں سے کچھ لوگوں کو بلاؤ, ان میں سے کچھ لوگوں کو نکالو جو اس کتاب کا علم بالتفصیل پڑھے, پورے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو جو ہے پڑھے, اور پھر وہ اپنے اپنے علاقے کے لیے جا کر معلم بن جائیں, ان کو سکھانے والے بن جائیں, ان تک یہ پیغام تفصیل کے ساتھ بتانے والے بن جائیں. کیوں؟ یہ ہر شخص کا معاملہ نہیں ہے کہ ہر کوئی کام چھوڑ کر آ کر جو ہے اس کو پڑھنا شروع کر دے اور اس کے لیے کام نہیں. اس میں سے کچھ لوگوں کو نکالیے جنہیں یہ تفصیل کے ساتھ پھر پڑھایا جائے, انہیں دعوت دیجیے, انہیں بلائیے. کیوں؟ یہ تین لیول پر قرآن مجید کا تقاضا ہے کہ تین لیول پر اس کی تعلیم حاصل کی جائے, پھر اس کا حق ادا ہو. وہ کیا ہے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. پہلا تقاضا ہے حکمت اور دلیل کے ساتھ. کیوں؟ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دلیل سے بات مانتے ہیں, بات سے نہیں مانتے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہوتی, ان تک یہ پہنچانی ہوگی حکمت کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, وہ پھر مانیں گے. ہاں اکثر معاملہ عوام کا یہ ہوتا ہے کہ ان تک بات اچھے طریقے سے پہنچا دی جائے, ان کے دل پر اثر ہوتا ہے, وہ اسے قبول کر لیں. موعظہ حسنا, اچھے طریقے سے ان تک بات پہنچا دی جائے, اچھی بات کے لیے, اچھی نصیحت کے لیے, ان تک وہ کارگر ہو جاتا ہے. اور ایک وہ ہوتے ہیں جو پہلے اپنے فلسفے لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, زندگی کے بارے میں تصورات لیے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ پھر جدال بالحسنا, اچھے طریقے سے ان سے بحث و مباحثہ کرنا پڑتا ہے, ان کے ساتھ مناظرے بھی کرنے پڑتے ہیں, لیکن مناظرے اچھے طریقے سے تاکہ عوام پر ان کا جو ہے جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے. کیونکہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں جو عوام پر پڑے ہوتے ہیں, ان کو حیثیت ہوتی ہے جو لوگوں نے مانی ہوئی ہوتی ہے, تو جب تک عوامی سطح پر انہیں غلط نہ ثابت کر دیا جائے, لوگوں کے ذہنوں سے ان کا روح نہیں جاتا, ان کا اثر نہیں ظاہر ہوتا, اور وہ ادھر آنے کو تیار. یہ دوسرا کام ہے جو اس کتاب کا حق ہے کہ اسے اس کتابت جو ہے اس تینوں لیول پر اس کے لیے آدمی تیار ہوں اور تینوں لیول پر پیش کریں. تیسرا یہ بھی ہے کہ جس کے اندر جو بھی تعلیم دی گئی ہے اخلاقی تعلیم ہے اس کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا جائے. اللہ تعالیٰ جن اخلاقیات کو انسانوں کے اندر پروان چڑھاتا ہے ان کو عام کیا جائے اور جو برائیاں وہ مٹانا چاہتا ہے ان کو روکا جائے, ان کے بارے میں لوگوں کو اس کی شناخت بتائی جائے, اس کی خرابیاں بتائی جائیں اور لوگوں کو اس سے روکا جائے کہ اسے بات ہے. جسے قرآن مجید ان تینوں کاموں کو ادا کرنے کے لیے اس طرح اختیار کرتا ہے شہادت علی الناس, لوگوں پر گواہی دے دی جائے, لوگوں پر ہر چیز جو ہے وہ پوری طرح جو ہے عیاں کر دی جائے, حجت قائم کر دی جائے تاکہ کل کو کسی کے پاس کوئی دلیل نہ رہ جائے قیامت کے دن پیش کر. یہ تین چیزیں ہیں جب اس کتاب کے بارے میں پہنچا بھی جائے تو اس کا حق ادا ہو جائے. دوسری چیز ہے میزان. میزان کیا ہے؟ میزان کہتے ہیں ترازو کو, اور آپ کو معلوم ہے کہ ترازو عدل کی نشانی ہے. اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ ذرا مال روڈ پہ جاتے ہوئے اگر کبھی نظر پڑے ہائی کورٹ کی بلڈنگ پہ تو دیکھ لیجیے ہم نے بنا رکھا ہے. اس لیے کہ یہاں عدل ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے, حقوق ملتے ہیں, ہر شخص کا جو معاملہ جو ہے کسی پر جاتی ہو تو اس کا ادا ہو. تو اللہ تعالیٰ بھی ہر رسول کو وہ میزان بھی دے کر بھیج رہا ہے تاکہ لوگوں کے اندر عدل اجتماعی کیا جائے, قائم کیا جائے, کوئی کسی پر ظلم نہ کرے, کوئی کسی کا حق نہیں کھائے, بلکہ ہر شخص کو موقع ملے اپنی اپنی یورسڈکشن کے اندر آزادی کے ساتھ عمل کرنے کا, آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا, کوئی کسی پر جو ہے دباؤ نہ ہو, کوئی کسی کو جو ہے غلام نہ بنا لے, کوئی کسی کو ایسی حیثیت نہ لے آئے کہ اس کا اپنا فریضہ ادا کرنا ممکن نہ ہو یا کسی پر کوئی ظلم نہ ملے. اللہ تعالیٰ یہ میزان دے کر ہر رسول کو بھیجتے رہے. اس میزان کا تقاضا کیا ہے؟ یہ میزان پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں, قائم کرنے کے لیے اس کو لاگو کرنا. نہ اس کے بعد فرمایا گیا وانزلنا معہم الکتاب والمیزان, کس لیے؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ لوگوں کے اندر عدل اجتماعی قائم. اور عدل اجتماعی آپ کو معلوم ہے کہ قوت کے ساتھ ہوتا ہے, ایسے تو ہر شخص نہیں کر سکتا عدل قائم, اس کے لیے تو حکومت چاہیے, اس کے لیے تو اقتدار چاہیے, اس کے لیے اختیار چاہیے کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کے اندر وہ سارا چیزیں جو ہے نافذ کی جا سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر رسول کو وہ نظام دے کر بھیجتا رہا جس کے اندر تمام لوگوں کے فرائض اور حقوق کا تعین, ان کا حق بنتا ہے, ان پر فرائض کے عائد ہوتے ہیں, اور اجتماعی زندگی میں ان کے آپس کے معاملات کیسے ہوں گے, معاشرتی زندگی میں ان پر کیا حق عائد ہوتا ہے, یا اپنے خاندانی زندگی میں خاندان کے سربراہ کے کیا فرائض ہیں اور جو باقی لوگ ہیں ان کے کیا فرائض ہیں, والدین کے کیا حقوق ہیں اور اولاد کے کیا حقوق ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اندر معین کی جاتی ہیں کہ تاکہ ہر کوئی اپنا اپنا حق جو ہے اسی پر رہ کر دے. پھر وہ اس میزان کے اندر معاشی معاملات کے اندر ہدایات ہوتی ہیں, کاروبار کیسے کرنا ہے, آپس میں لین دین کیسے کرنا ہے, تم نے جو کچھ بھی اپنی تجارت بڑھانی ہے اس کی بنیادیں کیا ہوگی کہ تاکہ اس کے اندر بھی کوئی کسی کا استحصال نہ کر سکے, کوئی اس کی پر زیادتی نہ کر سکے. اور اسی کے اندر ہوتا ہے کہ اجتماعی معاملات میں عدل قائم کرنا ہے, انصاف قائم کرنا ہے کہ تاکہ ہر ایک کو اس کے حقوق مل سکے, کوئی کسی پر زبردستی کسی پر جو ہے ایسی چیز نافذ نہ کر سکے کہ اس کا حق سلب ہو جائے. یہ تینوں اجتماعی معاملات کے اندر وہ عدل قائم کرنا جو ہے یہ ہے جو اللہ کے رسول کے طرف اللہ تعالیٰ میزان نازل کرتا رہا ہے کہ تاکہ اسے قائم کرو اور لوگوں کے اندر عدل اجتماعی قائم. یہ ہے جو اللہ ہر رسول کو دے کر دیتا ہے. اسی کو قرآن مجید نے دین کے لفظ سے بھی ہمارے سامنے رکھا. حضرت سورہ شورا ہی میں ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے بھی وہی چیز معین کی ہے جو ہم نے دے کر بھیجی تھی نوح علیہ السلام کو بھی، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. وہ کیا تھا؟ وہ نظام، عدل اجتماعی کا نظام، کہ اسے قائم کرو اور اس کے حصے بکھرے نہ کرو، اس میں تفرقے میں نہ پڑو، یہ نہ ہو کہ کچھ کو اختیار کرو کچھ کو نہ کرو. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہر رسول کو دے کر بیٹھے. اور جان لیجئے ہر رسول یہ دین قائم کر کے گئے ہیں، اس کا حق ادا کر کے گئے. یہ جو نظام ہوتا ہے، یہ آپ کو معلوم ہے کہ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے انہی کے پاس اختیار ہوتا ہے اسے نافذ کرنے، اور وہی ہوتے ہیں جو اسے چلا رہے ہوتے ہیں. اس لیے کیونکہ مطلوب یہ تھا کہ جو بھی باطل کا نظام اس وقت قائم ہے اسے ہٹا کر اللہ کا نظام قائم کیا جائے، عدل اجتماعی قائم کیا جائے، اللہ کا دین قائم کیا جائے. اس لیے اچھی طرح جان لیجیے اللہ تعالیٰ ہر رسول کو دار الخلافہ میں بھیجتا ہے، کسی گاؤں میں نہیں بھیجا، کسی بستی میں نہیں بھیجا، بلکہ جس رسول کو بھی بھیجا ہے اس وقت کی بستیوں میں سے جو سب سے صدر بستی تھی، دار الخلافہ تھا، وہاں رسول کو بھیجا. جو وہاں کے رہنے والوں کا نظام ہوتا ہے جو کسی بھی ریاست میں، کسی حکومت میں، کسی علاقے میں نافذ ہوتا ہے، اور جب تک وہ نظام ختم نہ ہو دوسرا آ نہیں سکتا، کیونکہ کسی اجتماعیت میں کبھی دو نظام نہیں چل سکتے، دو دستور نہیں چل سکتے، دو قانون نہیں ہو سکتے، اور جب تک پہلا ختم نہ ہو دوسرا آ ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر رسول کو دار الخلافہ میں بھیجتا. نوچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرمایا، وما کان ربک مہلک القرا، اور تیرا رب کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا رہا، حتی یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ اس کی بڑی بستیوں میں سے بڑی بستی میں اپنا رسول نہ بھیجے. یتلو لہم آیاتنا، جو انہیں پڑھ کر سنا دے ہماری آیات، ان پر واضح کر دے کہ جو تم نے نظام قائم کر رکھا ہے یہ عدل پر مبنی نہیں ہے، اس میں ظلم ہے، تم نے حقوق، لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، اسے ختم کرو اور اللہ کا دیا ہوا نظام قائم. وما کنا مہلک القرا الا واہ ظالمون، اور ہم نہیں کسی بھی بستی کو ہلاک کرتے رہے مگر اس حال میں کہ جب وہ ظلم پر آ جاتے، جب وہ اس نظام کو ختم نہیں کرتے تھے، اپنی من مرضی چھوڑ کر اللہ کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اللہ کے نظام کو قائم نہیں کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر عذاب دے. یہی ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے، جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے یہاں انبیاء و رسل کا، جن کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے کہ جن کو اللہ نے خاص قوموں کی طرف بھیجا، انہوں نے وہاں پر جا کر اللہ کے دین کی دعوت دی، ان کو اس کی طرف بلایا، وہ نظام قائم کرنے کے لیے دعوت دی، لیکن بستی والوں نے مانا نہیں. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے لیکن نہیں مانے. کیوں؟ جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے، جن کو وہاں حقوق حاصل ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ رکاوٹ بنتے ہیں، جو ان کے حقوق پر زد پڑتی ہے، انہیں اپنے جو لیے ہوئے استحقاق ہوتے ہیں، جو اپنے لیے انہوں نے معین کیے ہوتے ہیں، وہ چھوڑنے پڑتے ہیں، اس لیے وہ اس کو قبول نہیں کرتے اور مقابلے میں آ کر چاہتے ہیں کہ یہی نظام قائم رہے جس میں ہمارا اقتدار بھی ہے، ہماری حیثیت بھی ہے، ہمارے مفادات بھی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بات پر کان نہیں دھرتے رہے، نہیں مانتے رہے. آپ کو معلوم ہے اگر مانتے بھی رہے ہیں تو کچھ غریب لوگ، جسے ہم اپنی زبان میں غریب ہیں، کیوں؟ ان کے کوئی مفادات واپس چاہیے ہوتے، اس لیے ان کے بات سامنے آتی ہے تو وہ حق کو قبول کرتے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اتنا لازم تھا کہ اللہ کا دیا ہوا نظام قائم کیا جائے کہ جب ان پر حق تبلیغ پورا ہو گیا، ان پر بات سمجھا دی گئی اور پھر بھی نہیں انہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو وہاں سے ہجرت کرواتا ہے اور پیچھے پوری بستی جو ہے اسے تباہ کرتا رہا ہے، انہیں غرق. یہ ہے جو چھ رسولوں کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں بار بار، ان چھوں کے ساتھ یہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، پھر حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، اور پھر شعیب علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام. جتنوں کا بھی ذکر آیا ہے ان کے ساتھ یہی، کیوں؟ انہوں نے نہیں مانا اللہ کے نظام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی تباہ کیا، کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے دوسرا نظام آ ہی نہیں تھا، اس لیے ان کو تباہ کرنا پڑا، ان بستیوں کو جانا. پھر اللہ کے رسول جتنے بھی بیٹھے تھے ان کے ماننے والے، ان میں وہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو رائج کر کے جاتے تھے، اس کے تحت وہ نظام قائم کر کے جاتے تھے کہ اس کے مطابق وہ زندگی گزارنی شروع کرتے تھے. پھر بعد میں ان کے اندر خرابی آتی تھی، اور جن کو اقتدار ملتا تھا وہ اپنے لیے مراحت حاصل کر کے اپنے مفادات جو ہیں ان کے تحفظ کے لیے اپنا نظام قائم کر لیتے تھے، پھر اللہ کو ضرور پر دوبارہ رسول دے. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو دے کر دیتا رہا، اور جسے وہ قائم کرتے رہے ہیں، جس کا وہ حق ادا کر. یہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے کر دی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب اور میزان کو ان کے لیے آخری ہدایت اور آخری نظام بنا دیا. ایسے ان کے بارے میں قرآن مجید میں تین بار جو آیت نازل ہوئی ہے کہ ان کا مقصد بیشت کیا تھا، اس میں الفاظ ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، کتاب کی جگہ الہدا، کیونکہ پہلی کتابیں جو ہیں یہ الہدا کا حصہ تھیں، اسی میں سے دی گئی تھیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے. اب اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو کامل کر کے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ترین ہدایت کی صورت میں عطا کر، دین الحق، اور میزان کو اب دین الحق بنا دیا. کیوں؟ پہلے لین دین کا معاملہ بھارتی سسٹم سے چلتا تھا، کرنسی نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کر رہا ہے، وہ اپنی کموڈیٹی اسے دیتا تھا، اس میں سے دوسری لے لیتا تھا، اس طرح سے بھارتی سسٹم پر کام کرتا تھا، ترازو سے کام چل جاتا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا ہے تو اس سے آگے معاملہ بڑھ گیا، کرنسی وجود میں آ گئی، بڑی بڑی مملکتیں بعد وجود میں آ گئی. اب معاملہ میزان سے نہیں چلتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میزان کو دین الحق بنایا، حق کا دین، حق کا نظام، حق کا ضابطہ حیات، کہ جس میں اجتماعی زندگی کے سارے جو ہدایات تھیں ان کو معین کر دیا، کس طرح تم نے اپنی معیشت کو چلانا ہے، اب معاشرتی قانون کیا ہوں گے، ریاستی قانون کیا ہوں گے، ان ساری چیزوں کو اس کے اندر سمو دیا. اور پھر کس لیے اسے بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اسے صرف آپ اپنے ہاتھ ہی نافذ نہیں کرو، باقی پہلے دینوں پر بھی اسے غالب کرو. کیوں؟ یہ آخری دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرما لیا پوری انسانیت کے لیے اور قیامت تک، اس لیے وہ پہلے دین جو ہے ان کا وقت ختم ہو گیا، وہ اپنے اپنے موقع کے لیے، اپنے اپنے زمانے کے لیے تھے، اپنے اپنے پیریڈ کے لیے تھے. اب وہ دین بھی ختم کر کے اس دین کو رائج کرو، اس کا نظام قائم کرو، یہ تقاضا ہے اس آخری دین کا جو اللہ تعالیٰ نے کیا. ماشاء آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہاں بھیجا؟ جان لیجیے، اگر عرب کے اندر کوئی باقاعدہ سلطنت نہیں تھی، باقاعدہ حکومت نہیں تھی، لیکن دین مکے والوں کا تھا جو پورے عرب پر چھایا ہوا، نظام ان کا تھا، ان کے پاس سارا اختیار کسی چیز کو حلال ٹھہرانے کا، حرام ٹھہرانے کا، کسی چیز کو جائز اور ناجائز کرنے کا سارا اختیار ان کے پاس تھا، باقی سارے قبائل اور لوگ جو ہیں ان کے تابع. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ام القرآن میں بھیجا، جو سب سے بڑی بستی تھی اس لحاظ سے کہ اختیار ان کے پاس تھا، نظام ان کا رائے تھا پورے عرب کے اندر تھا. اس لیے فرمایا قزال کا ہے نہ لے کا قرآن عربین، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی ہم نے ویسے ہی بھیج دیا ہے، وہی اپنی نازل کیے جیسے پہلے رسولوں کی طرف رہتے تھے، اور آپ کو ہم نے یہ عربی قرآن دیا ہے، یہ آپ کی طرف وحی کیا، کس لیے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ بھی آگاہ کر دیں سب سے بڑی بستی کے رہنے والوں کو جو ان کے ارد گرد بستی ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے مکہ میں بعث کیا، جو ام القرآن تھا اس وقت عرب کی، اور سارے اسی کی طرف رجوع کرتے تھے اور انہی کا دین تھا جو سارے عرب پر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو معلوم ہے 13 سال تک وہاں بعث کی، دعوت دی، پیغام پہنچایا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اکثریت نے نہیں مانا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی کام کروایا جو پہلے کے ساتھ کرتے، ہجرت کروائی. آپ کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی ہجرت کا حکم دیا، اور آپ نے ہجرت کر کے مدینے جا کر ڈیرا لگا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ پہلے رسولوں کے بارے میں یہ کہتا رہا تھا کہ ہجرت کروا کے پیچھے پوری بستی کو نیست و نابود کر دیتا، تاکہ وہ رکاوٹ ختم ہو جائے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے. لیکن یہاں یہ نہیں کیا، پیچھے عذاب نہیں بھیجا، ان کو نیست و نابود نہیں کیا. کیوں؟ جان لیجئے، اس کا تعلق آخری رسول ہونے کے ناطے سے. اگر جہاں بھی اللہ تعالیٰ معجزے سے ہی کر دیتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہ رہتا، کوئی اسوہ نہ رہتا کہ ہم نے اس دین پر عمل پیرا کیسے ہونا ہے، اگر نہیں ہے کہیں تو کیسے نافذ کرنا ہے، کیسے قائم کرنا ہے، اور کیسے اس کا حق ادا کرنا ہے. اگر اللہ ایسا کر دیتا تو ہمارے لیے کوئی نمونہ نہ رہتا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نہیں دیا، بلکہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ماننے والوں سے محنت کروائی. وہ سارے مراحل زمین پر چل کر طے کروائے ہیں جو کسی بھی نظام کو بدلنے کے لیے لازم. اچھا، آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی جان لیجئے کہ جب تک پہلا دین ختم نہ ہو دوسرے کو مانتا ہے کوئی نہیں، اس کی حیثیت نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا، مدینہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے ہیں مدینے، وہاں سے اکثر لوگ جو ہیں وہاں کے رہنے والے ایمان لے آئے، اکثریت ان کی، اور وہاں کی حیثیت کو مان لیا گیا. لیکن کسی عرب کے قبیلے نے یہ نہیں سمجھا کہ نیا دین آ گیا، ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے. کیوں؟ پہلا دین انٹیکٹ تھا اور ان کا اسی طرح معاملہ چل رہا، اس لیے کسی نے نہیں. اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کر کے سارے مراحل طے کر کے مکے والوں کو مغلوب کر دیا، مکہ فتح کر لیا، تو آپ کو معلوم ہے قبیلوں نے آ کر اسلام قبول کر لیا، کسی سے لڑنے کی نوبت نہیں. کیوں؟ پتہ چل گیا پہلا دین جاتا رہا ہے، وہ مغلوب ہو گیا ہے، اب نیا دین آ گیا ہے، نیا نظام آ گیا ہے، اس لیے آ کر اس کو قبول کر کے اس کے زندگی گزارنے کے لیے رکا. یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے جا کر، آپ کو معلوم ہے 6 مہینے لیے ہیں سر، جس میں مسجد نبوی تعمیر کی، جو مہاجر آئے تھے انہیں انصار کا بھائی بھائی بنا دیا، اس معاشرے کے فرد بنا دیا، کیونکہ علیحدہ ان کے لیے بندوبست کرنا بڑا مشکل تھا. تیسرا کام یہ کیا کہ 3 قبیلے موجود تھے یہود کے، ان سے معاہدہ کر لیا کہ اگر کوئی مدینے پہ حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر دفاع کریں. صرف دفاعی معاہدہ کیا ہے اور اسے کوئی فائدہ نہیں، انہیں اپنے دین پر رہنے دیا. جو ابھی تک ان کا دین جو ہے وہ چل رہا تھا اسی طرح ان کے پاس کے ساتھ. پھر آپ نے رخ کدھر کا کیا بنا؟ یہ 6 مہینے گزارنے کے بعد جو 10 دستے بھیجے ہیں کہاں بھیجے ہیں؟ کسی قریب کے قبیلے پر چڑھائی نہیں کی کہ جو مدینے کے پاس بچتا ہو، نہیں، مکے والوں کی شاہراہ پر جو ہے وہ 10 دستے بھیجے، تاکہ ان کی شاہراہ کو مخدوش بنایا جائے. کس لیے؟ تاکہ انہیں نکالا جائے مکے سے، کیوں؟ مکہ حرم تھا اور حرم میں جنگ کرنی منع، اس لیے 10 دستے بھیجے ہیں کہ کسی طرح تاؤ میں آ کر یہ باہر نکلے اور پھر ان کے ساتھ ٹکراؤ شروع. اس لیے رخ ادھر کا کیا، مکے والوں سے جو ہے لڑائی مول نہیں ہے، کسی اور قبیلے پر چڑھائی نہیں. تو پتہ تھا جب تک یہ مغلوب نہ ہوئے اس وقت تک دوسرا دین آ ہی نہیں سکتا. پہلا دین جب تک ختم نہیں ہوگا دوسرا آئے. اس لیے ادھر کا رخ کیا ہے. اور انہیں آپ کو معلوم ہے پھر آخری جو آپ نے اقدام کیا تھا ان کا قافلہ لوٹنے کا کہ جس کو پھر دیکھ کر وہ باہر نکلے, اور پھر آ کر ٹکراؤ ہوا ہے بدر کے میدان میں جس سے پھر کشمکش شروع ہوئی اور پھر مختلف مراحل سے گزر کر فتح مکہ پر جا کر جو ہے وہ دین مغلوب ہو گیا اور اللہ کا دین پورے عرب پر قائم. یہ تھا وہ معاملہ کہ جو تمام رسولوں کا تھا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت پہلی دفعہ پتا ہے کب نازل ہوئی ہے؟ جنگ احزاب کے بعد, جنگ خندق کے بعد یہ پہلی آیت, پہلی دفعہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ صف کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ جس نے بھیج دیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کامل ترین ہدایت دے کر اور میزان کی جگہ دین الحق دے کر, تاکہ اس حق کے نظام کو سارے نظاموں پر غالب کیا. یہ موقع ہے جس کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اپنے صحابہ سے, دیکھو اب قریش تم پر چڑھ کر نہیں آئیں گے. انہوں نے جو کرنا تھا جتنی ہمت ہی کر لی, جتنا زور لگانا تھا لگا لیا, اب ہماری باری ہوگی, ہم اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اپنے رسول کو اس لیے ہے کہ اس دین کو تمام دینوں پر قائم کیا, اس کو غالب کیا. جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے پھر وہ عمرہ ہوا, اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ ہو گئی. لیکن دوسری بار اس آیت کو نازل کرنا پڑا اس موقع, یہ سورہ فتح میں دوسری بار نازل ہوئی جب وہ معاہدہ ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں اس معاہدے میں کیا مان لیا گیا تھا؟ اصل میں جو اس آیت جو نازل کی ہے معاہدے میں اس کے خلاف ہو, اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا ہم نے دین اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ اسے سارے دینوں پر غالب کیا جائے اور اس نظام کو قائم کیا جائے. وہاں معاہدے میں مان لیا گیا تم اپنے دین پر رہو ہم اپنے دین پر, یہ ہوا تھا نا قریش سے معاہدہ. اس کی بنیاد پر جنگ نہیں ہو, ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے, تم اپنے رہو ہم اپنے, یہ اس کے خلاف تھا جو اللہ نے آیت نازل کی. اس کے شریعت خلاف, اس لیے دوبارہ آیت نازل کی, ری کنفرم کیا. یہ ہمیشہ کا معاملہ نہیں ہے, یہ وقتی معاملہ. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے غالب کرے گا, اس دین کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے. والذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. یہاں الفاظ بدلے ہوئے ہیں دوسرے کے لیے. دیکھو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے اسے غالب کیا جائے, اور اللہ مدد کے لیے کافی ہے اور یہ ہوتا رہے گا. یہ چند دنوں کی بات ہے, یہ دین غالب ہوگا. ری کنفرم کیا اسی چیز. اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ ڈیڑھ سال دو سال لگے ہم کا فتح ہو گیا, اللہ کا دین غالب ہو گیا, پورے عرب پر اللہ کی حکمرانی قائم ہو. اب تیسری بار پھر آپ کو نازل کیا, کس میں؟ نو ہجری میں جاؤ, جبکہ عرب پر اللہ کا نظام قائم ہو چکا ہے. تیسری بار پھر نازل کیا ہے اسے, والذی ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے بھیجا الہدی اور دین الحق کو دیکھ کر اس لیے کہ باقی دینوں پر بھی غالب کرنا ہے, صرف عرب پر ہی نہیں باقی دینوں پر بھی غالب کرنا. اور وہاں یہ الفاظ ہیں اس آیت کے نزول سے پہلے جو آئے اس میں یہ صاف صاف فرما دیا گیا. اب جو اہل کتاب ہیں جن کو ہم نے کتابیں دے رکھی, جن کو ہم نے دین دے رکھا ہے, کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا دین لے کر آئے تھے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کا دین لے کر آئے تھے. اب کہہ دیا کہ اب ان کے دین کا وقت ختم ہو گیا, اب انہیں بھی اسی دین کو قبول کرنا چاہیے. نظام یہی ہوگا, یہی اللہ کا نظام غالب ہوگا. ہاں وہ نہیں ماننا چاہتے تو اپنے دین کو مذہب بنا لیں, ہم جبر نہیں کریں گے, لیکن نظام اللہ کا قائم ہوگا. اس کے تحت اپنا عقیدہ جو جی چاہے رکھیں, اپنی نمازیں جیسے جی چاہے پڑھ لیں, اپنی رسمیں جیسے جی چاہے کر لیں, لیکن عدل اجتماعی اللہ کے قانون کے مطابق ہوگا, فیصلے اس کے مطابق. اچھا حکم دیا گیا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. مسلمانوں تمہاری جنگ ختم نہیں ہوئی, یہ صرف حرب کے لیے ہم نے دین نہیں لے کر بھیجا, جنگ جاری رکھو ان سے جو نہیں مانتے اللہ کو اور آخرت کے رسالت کو قبول نہیں کرتے, ان کے ساتھ جنگ جاری. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله, ان سے بھی جنگ جاری رکھو جو ان چیزوں کو حرام قرار نہیں دیتے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا. دعویٰ کرتے ہو ماننے کا اور اپنے ہاں حرام کو لاگو کیا ہوا ہو, اللہ کی نافرمانی پر مبنی نظام جو ہے وہ قائم کیا ہوا, ان کے ساتھ بھی جنگ جاری. ولا یدینون دین الحق, اور ان کے ساتھ بھی جنگ جاری اب رکھو جو اپنے دین کو دین الحق نہیں مانتے, اپنے دین کو چھوڑ کر اس دین الحق کو اپنا نظام قبول نہیں کرتے, ان کے ساتھ بھی جنگ رکھیے. کون؟ من الذین اوت الکتاب, وہ جن کو ہم نے پہلے کتابیں دی. اب یہ دین ہے جو اللہ نے پسند کر لیا ہے پوری انسانیت کے لیے, یہ چاہیے قیامت تک رائج رہے, یہ چاہیے کہ غالب رہے. باقی کوئی نہیں مانتا تو اپنے دین کو مذہب بنا, اپنا عقیدہ جو جی چاہے رکھے, اپنی رسمیں جیسے جی چاہے ادا کرے, اپنی عبادات جیسے جی چاہے کرے, لیکن نظام اس کے تحت ہونا چاہیے, حکومت اللہ کی قائم ہونی چاہیے, قانون اس کا نافذ ہونا چاہیے. اَن يُؤْتَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ, اگر وہ پھر بھی قبول نہیں کرتے تو اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے ہو کر رہیں, اس دین کے تابع ہو کر دیں. یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے بعد وعدے کیا ہے کہ دیکھو یہ یہود اور نصارہ کے علماء جو ہیں یہ جانتے بولتے نہیں مان رہے, اور یہ لوگوں کے اندر اس نے حرام کو روائج دیا ہوا ہے, سود کو انہوں نے حلال کر رکھا ہے, اللہ کے سود کو اللہ نے حرام کر رکھا ہے, ان کی کتابوں کے اندر حرام ہے, سنت پھر بھی ہے, لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھا رہے ہیں. ان سب کو ختم کروا, بھی ان کا وقت ختم ہو گیا. اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے جس میں ان چیزوں کو حلال ٹھہراؤ جو اللہ نے حلال ٹھہرائی, ان کے ساتھ جنگ. یہ ہے جو حکم دیا, اسی کے لیے نکلے ہیں صاحب. آپ کو معلوم ہے میں کہا کرتا ہوں بھائی, اس کا اندازہ لگانے کے لیے, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو معلوم تھا کہ مکے میں ایک نماز پڑھنے سے لاکھ کا ثواب ملتا ہے؟ پتا تھا کہ نہیں؟ انہیں پتا تھا نا مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے ہزار کا ثواب ملتا ہے, اور انہیں بھی مدینے کی گلیاں بڑی پسند تھیں. ہم تو اب صرف زبان سے کہتے ہیں نا لیٹر مدینے, اور جو کہ نہیں آپ ہی لیٹر, انہوں کو بہت پیار تھا مدینے سے بھی اور جوارے رسالت سے بھی, لیکن یہ ساری فضیلتیں چھوڑ کر وہ نکلے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے انہوں نے میدان جو ہے وہ اختیار کیا ہے, یہاں سے چھوڑ کر گئے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا تھا یہ فضیلتیں ہیں اور یہ فرض ہے, اور فضیلتوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی جب فرض ادا نہ, فرض ادا کرنے کے بعد نوافل کا ثواب ہوتا ہے یا فضیلتوں کا معاملہ ہوتا ہے, فرض ادا نہ ہو تو فضیلت کی قدر. یہ فرض تھا جس کے لیے یہی کہا تھا نا رستم کو جواب میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہلایا تھا ایلچی سے, انہوں نے کہا تھا تم اربوں پہلے بھی آتے تھے لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے, اب جاتے ہی نہیں, کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا پہلے ہم اپنی مرضی سے آتے تھے, اب اپنی مرضی سے نہیں آئے, لقد ارسلنا, ہمیں بھیجا گیا ہے, اللہ نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے رسول نے ہمیں بھیجا ہے. کس لیے؟ لنخرج الناس من ظلمات الجهالة الى نور الاسلام, ہم لوگوں کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لانا چاہتے ہیں, اب اس لیے آئے. وَمِن جَوْرِ الْمُلُوكِ الٰى عَدْلِ الْاِسْلَامِ، اور بادشاہوں کی ظلم سے نکال کر تمہیں اسلام کا عدل دینے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے لیے نظام دیا وہ دینے آئے ہیں. یہ تھا جس کے لیے وہ نکلے ہیں، اور فریضہ سمجھ کر. بس آج ٹائم ہو گیا ہے، آج اتنا ہی کافی ہے. ذرا سوچئے، آج وہ دین کہاں ہے؟ کہیں ہے دنیا کے کسی خطے پہ؟ یہاں اللہ کی حکم راضی ہو اور باقی سارے دین اس کے تابع ہوں؟ لیکن اللہ نے یہ دین اس لیے اپنے رسول کو دے کر بھیجا، اسے غالب کرو، اس کا نظام قائم کرو. کوئی نہیں مانتا تو اپنے دین کو مد بنا کر دوں گی، ہم جبر نہیں کرتے، لیکن قائم یہ ہونا چاہیے، نافذ یہ ہونا چاہیے. آج کہیں بلکہ برا نہ مانیے، حقیقت یہ ہے ہم ان کے دین کے تحت اپنے دین کو مذہب بنا کر جزیہ دے کر زندگی گزارے. آج دین کس کا غالب ہے؟ کس کا نظام ہے جس کے تحت ہم زندگی گزارے ہیں اور اپنے دین کو مذہب بنایا ہوا ہے؟ عقیدے تک، نمازوں تک اور رسومات تک، اس سے آگے کہیں دخل نہیں دین. اور اس کو کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کا حق ادا کر رہے ہیں. نہیں، باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارے. نظام تو سارا باطل کا جس کے تحت ہم نے اسے مذہب بنایا ہوا. اللہ نے یہ دین دے کر بھیجا، مذہب نہیں دے کر بھیجا. اور یہ دین اپنا نفاذ چاہتا ہے کہ اس کے تحت معاملے ہوں، اس کے تحت حکمرانی ہو، اس کے تحت نظام قائم ہو، دستور کے اندر یہ چیز معین ہو. کوئی قانون نہیں بن سکے گا جو اللہ اور اس کے رسول کی سنت کے خلاف. ہم نے لکھ رکھا ہے لیکن وہ پڑھتے بھی نہیں ہے، وہ لاگو ہی تقاضا اس کا ہی ہے. یہ سوچنا چاہیے ہمیں اس کے لیے کیا لوازمات ہیں جس کے لیے لازم کرنا پڑے گا. کیوں؟ دین کبھی بعض سے غالب نہیں ہوا، دین کے لیے قوت چاہیے، طاقت چاہیے تو دین غالب آتا ہے، بعضوں سے نہیں آتا. جن کے مفادات ہوتے ہیں وہ اس کا پورا مقابلہ کرتے ہیں کہ اس کو نہ ہٹایا جائے، سٹیٹس کو قائم رکھا جائے. اس لیے وہ اپنی جانیں دینے تک آ جاتے ہیں اس کو نظام کو قائم رکھنے کے لیے. ان کے ساتھ کشمکش کر کے، جہاد کر کے پھر دین غالب ہوتا ہے، یوں ہی نہیں ہوتا. اس کے لیے قوت چاہیے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جماعت چاہیے، نظم چاہیے، قوت چاہیے، جماعتی زندگی چاہیے. اس کا لوازمہ ہے، اگر وہ دین ہے تو جماعتی زندگی اس کا لوازمہ، وغیرہ دین آ ہی نہیں سکتا، قائم ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو اللہ نے دین بھیجا ہے اس کا شعور دے، جو ہماری حیثیت اللہ نے معین کی ہے اس کا ہمیں شعور دے کہ اللہ نے ہمیں کس مرتبے پر فائز کیا، ہماری حیثیت کیا معین ہے، اس کا شعور دے. پھر اس کو ادا کرنے کے لیے تقاضے ہیں، وہ ادا کرنے کی بھی توفیق دے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات الحسنی.